أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، أمر محترم أستاذ الشيخ حضرت مفتي رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة والسلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. چونکہ اس ہفتے جو آنے والا ہے تو 2020 یہ شمسی نظام سے، اس مناسبت سے بہت سے طلباء واپس جا رہے، مدارس، سکول، کام کرنے والے سب جا رہے ہیں، تو یہ سب نصیحہ ہمارے لئے بھی ہے اور ان کے لئے بھی ہیں. جو بھی چیز ہم کرے، دینی لائن سے ہو، دنیاوی لائن سے ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنے نیت کو تتولے، ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ، صاحب مشکات، علامہ نووی، ریاض الصالحین میں سب نے شروع میں انما الاعمال بالنیات یہ مشہور حدیث لائے، تاکہ جو ہے کام کرنے والے ہو، جو مالک ہو، جو بھی ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سب اپنے نیت کو تتولے. امیر المؤمنین سفیان ثوری، وہ اتنے بڑے محدث، یہ جو شیخ عبدالحلیم محمود رحمہ اللہ جو شیخ الازر ہے، ان کی بہترین تصنیف ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں، تو اس میں بہت سے چیزیں نصیحت ہیں. تو فرمایا سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. کہ شروع شروع میں جب ہم مدرسے گئے تو ہمارے نیت جو ہے مخلوط اور اس میں گربری تھی, پھر جو ہے یہ نور علم کی نور کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے نیت کو خالص کر دیا. اتنے بڑے محدث اور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصر, جب ہم ان کی مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا مذہب جو ہے آٹھ صدیوں تک چلتا رہا مختلف ممالک میں, اور پھر ان کے شاگرد اور سب جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے پھر ختم ہو گئے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک جو ہے اپنے نیتوں کو دیکھیں, پھر جو بھی کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر, اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, ہم جو یوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے اور سب تعریف اللہ جل وعلا کے لئے ہے. تو اس میں جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنے نیتوں کو ٹٹولے اور دیکھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے الحمدللہ رب العالمین. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے, سب تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے, تو پھر بعض لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں, بیوی کی تعریف کرتے ہیں, اولاد کے, استاد کے, تو یہ بھی جو ہے اللہ ہی کی طرف سے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمائے, علم عطا فرمائے, منصب عطا فرمائے, تو یہ بھی سب کچھ جو ہے جو اس آدمی کو ملا وہ تو اللہ ہی کی طرف سے. تو ہم جو ہے ہم تو ہے چھ کچھ بھی نہیں, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہیں. تو آج اگر ہم امت مسلمہ کے ملاحظہ کریں تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے خود ہمارے اندر کتنی کوتاہی ہے. اگر جو ہے ہم دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, اس میں انہوں نے خود اپنے لیے بھی کتنی محنت کی. نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو ہے انبیاء اور نبیوں میں سے جو ہے عطا کی اور وحی عطا کی, واتینا داؤد زبورا, پھر اس کے باوجود وہ کام بھی کرتے تھے, اور وہ النا لو الحدید انعم الصابغات, تو یہ سب یہ زراعت کا کام کرتے تھے وغیرہ جو ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم دیکھیں کہ دنیا کے کام بھی کرتے تھے, دین کے کام بھی کرتے تھے, حالانکہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو ہم جو ہے کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام ایسے زبردست سلطنت کی فرمائش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. لیکن ہم جب حالات پر مطالعہ کرتے ہیں تو نبی داؤد علیہ السلام, نبی سلیمان علیہ السلام وہ چٹائی بھی سیتے تھے, سب یہ کام کرتے تھے. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اپنی صحیح میں, فرمایا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ, کہ سب سے بہترین آمدنی اس آدمی کا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے عمل سے, یہ نہیں کہ بس ہم جو ہے محتاج بن جائے لوگوں کی, جب ہم خود کام بھی کر سکتے ہیں, ہم خود جو ہے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اپنی فیملی خاندان والوں کو امت والوں کو, تو یہ تو ہمارے لیے باعث عزت ہے. اسی حدیث میں بخاری شریف میں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہ يَأْكُلُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ, کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے جو کام فرماتے تھے, کانا يَأْكُلُ, تو اس میں سے جو ہے آمدنی کھانے وغیرہ, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو, پھر جو ہے کام چلے گا, ورنہ اگر آمدنی مخلوط ہو حرام ہو تو ظاہر بات ہے پھر تو حرام ہی اعمال نکلیں گے. اللہ جل وعلا نے فرمایا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ آپ جو ہے طیبات کو جو ہے اس کو جو ہے تناول فرمائے اور پھر اعمال صالحہ نکلیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, ایک زنجیر ہے کہ اگر آمدنی حلال ہو اور ہم حلالا طیبہ کا تناول کریں گے پھر اعمال صالحہ نکلیں گے, اور اس کا عکس بھی اگر حرام ہو تو حرام تناول کھانا کھائیں گے وغیرہ اور پھر خبیث اور سیئات نکلیں گے. تو اس وجہ سے یہ شروع سال, چونکہ ہم ان ممالک میں ہیں جہاں پر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے, ہم اسی سالوں کو جو حساب سے کرتے تو چاہے تجارت ہو چاہے مدارس ہو اکثر کے اعتبار ہیں, تو پھر جو اسکولوں وغیرہ میں تو یہ ہمارے بچے جائیں گے اسکول میں مدرسہ یونیورسٹی وغیرہ, تو یہ سب چیزیں ہم ان کو ترغیب دے رغبت دے اور یاد دلائے تاکہ جو ہے یہ نہیں کہ بس ہم اس طرح آزاد ہوتے رہے. چند اور چیزیں جو ہے ہم دیکھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے محبوب اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مکان اور حجرہ مبارکہ کے اندر خود اپنے کام خود فرماتے تھے, اپنے ہاتھ اور دست مبارک سے کپڑے میں کے اندر کچھ جو ہے پھٹ گیا وغیرہ تو خود سیتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کام نہیں ہے, بیوی کو سوم دیا, بچی کو سوم دیا, والدہ محترمہ کو, تو بعض چیزیں ایسی ہی کہ ہم خود بھی کریں تاکہ جو ہے بوجھ ہلکا ہو جائے. ہم دیکھیں ہمارے اکابر جو ہیں اکثر ہم میں سے امام ابو حنیفہ کے اتباع کرتے ہیں فقہ میں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ اتنے بڑے تاجر اور ہم جانتے ہیں امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں, لیکن جب تجارت کرتے تھے تو گویا کہ بینک کی طرح حلال, یہ نہیں کہ آج کل کی, کہ بالکل لوگ آتے تھے تجارت کرتے تھے اپنے قرض رکھتے تھے امانت رکھتے تھے سب کچھ, لیکن اگر کسی نے ودیعت اور امانت اور وہ مبایعہ کی اور تجارت کی تو یہ احتیاط وغیرہ کہ کل قرض جر منفعت فو ربا, اگر کسی نے کسی سے قرض لی وغیرہ جو ہے تو پھر یہ نہیں کہ ان سے منفعت بھی لی, مسجد جانا ہو درسگاہ جانا ہو تو اس راستہ میں اس آدمی کے چھت ہو تو اس چھت کے نیچے بھی نہیں جایا کر, یہ تقویٰ اور ورا کے عالم تھے. اب دیکھیے ہمارے کہاں حالت ہے, ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان, آپ ان کی زندگی اور حالات کو مطالعہ فرمائیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تو دیوبند تھی باعتبار ولادت بھی, اور پھر فرمایا کہ جو ہے دل میں ہمیشہ یہ تھا جب میں تدریس کا کام کروں تو یہ جو ہے تنخواہ وغیرہ جو ہے میں اسے نہ لوں بہتر تو ہوئی ہے, تو خیر جو ہے جائز تو ہے. تو پھر جو ہے مفتی شفیع صاحب نے جل سازی جو ہے سیکھ لیا, ہم نے خود جب ہم پڑھتے تھے وہاں تو دیکھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی بعض کتابیں جنہوں نے مفتی صاحب نے جل لگائی تو وہ ابھی تک کتب خانہ میں ہیں. پھر دل میں آیا کہ نہیں یہ اس میں بھی بہت وقت صرف ہوتا ہے وغیرہ, ایک اور کام کرنا چاہیے کہ اس میں فائدہ جو ہو لازم بھی ہو متعدی بھی ہو, تو فرمایا کہ سب سے بہترین کام میں یہ کروں کہ کتابیں بیچنا شروع, یہ دارالاشاعت وغیرہ اس وجہ سے شروع ہوا کہ چھوٹی مقدار پر پیمانہ پر جو ہے کتابیں خریدی بیچنا شروع کیا, اب تو معاملہ بہت آگے چلا گیا. تو اس طرح سے پھر باقی سب زندگی کو وقف کر دیا اللہ جل وعلا کے لیے. تو ہم دیکھے ہمارے طلباء, دو تین مثالیں میں پیش کروں, آج کل ایک مسئلہ ہے ہمارے خواتین کا, ابھی بھی میں گیا تھا کل پرسو تقریر وغیرہ, لوگ آئے کہا کہ میں جو ہے متردد ہوں کہ میں اپنی لڑکی کو یونیورسٹی بھیجوں یہ وہ. میں نے اس کو پوچھا تم خود جانتے ہو کہ آج کل ہمارے یہاں یونیورسٹی کا حالات کیا ہے, مخدرات ہے, زنا اتنا عام ہے, تقریباً سب چیزیں واہ. ہم اس کے خلاف نہیں کہ ہم اپنی لڑکی کو تعلیم دیں, لیکن ہم تعلیم دیں اس دور پر اس زمانے میں تاکہ ان کی حیا چلی جائے یا ان کے ایمان خطرہ میں ہو, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آج کل اس کا بدل بہت آسان ہے, مراسلات کے ذریعے سے کورسپونڈنس کے ذریعے سے وہ تعلیم کر سکتی ہے, لیکن ماں باپ کے اندر جو ہے وہ غیرت بھی ہو ایمان بھی ہو پھر صحیح تعلیم ہو رہا, ورنہ جو ہے ہم نے خود اپنے گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں کیا. میں آیا ہوں یہاں اور میں فارغ بھی ہو گیا لیکن مجھے یہ تسلی نہیں کہ میں واپس جاؤں گا, تنخواہ کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, بہتر ہے کہ میں چلے جاؤں یونیورسٹی اور دو تین ڈگری حاصل کروں. تو کیا یہ جو ہم نے قرآن شریف کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم اور فقہ کیا سب کچھ جو ہم نے حاصل کیا پھر ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے ایمان کی خامی ہے. تو یہ جو ہے ہم سوچے کہ ہم اپنے ذہن بھی بنائیں, لوگوں کا ذہن بھی بنائیں, اور یہ نہیں کہ ہم احساس کمتری میں کہ اس وجہ سے ہمارے اکابر حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو شخص نے خلوص کے ساتھ کام کی تو خلوص میں ہے فلوس, خلوص میں ہے فلوس. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ کتنے راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. لیکن ہم نے جو, میں اکثر کی باتیں کرتا ہوں یا عباس کی باتیں کرتا ہوں, ہم نے جو اختیار کی یہ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ ہے کہ ہم آتے ہیں دارالعلوم میں, مدرسہ میں, اور پھر جو ہے ہم کچھ ادا نہیں کرتے ہیں. پھر زکات کے پیسے سے پانچ سال, چھ سال, آٹھ سال, دس سال حفظ کے ساتھ وغیرہ, پھر فارغ ہو گئے تو چلو اپنا مدرسہ چلائیں گے. اب چندہ کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور ہر اس دکان کے پاس, اس دکان کے پاس, ذلت العلماء عند الاغنیاء. یہ تو ہم کو زیب نہیں دیتا ہے. ہم جو ہے اللہ, اللہ نے علم عطا کی. اب جا کر مطالعہ فرمائے پیران پیر حضرت سینا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات اور ملفوظات. فرمایا پیران پیر سینا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان اسلام سے نوازا, علم سے نوازا, سب کچھ, پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ دنیاوی آدمی مجھ سے بہتر ہے اس کی مال کی وجہ سے, گویا کہ نس ایمان ان کا سلب ہو گیا. تو آج ہمارے یہ ہو گیا ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم اس طرح. اللہ تعالیٰ نے سب, یہ نہیں کہ مال پر اعتراض ہے, نعم المال صالح لرجل صالح, حدیث ہے, پشکار شریف کی روایت ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے سفیان ثوری امام امیر المؤمنین نے فرمایا, دنیا بھی ہو اور آخرت دین بھی ہو, لیکن کیسے؟ اللہم اجعل الدنیا فی ایدینا, یا اللہ بہترین گاڑی ہو, مکان ہو, بیوی ہو, بچے ہو, دکان ہو, تو یا اللہ دنیا بھی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, تو یہی ہے, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, لیکن یا اللہ یہ دنیا کے انعامات احسانات آپ کی طرف سے ہم تو مستحق تو نہیں ہے, یہ محض اپنے فضل اور کرم سے آپ نے عطا فرمایا, تو اپنے ہاتھوں میں دیں. ولا تجلها فی قلوبنا, یا اللہ یہ دنیا کو دل کے اندر یہ نہ ہو کہ بالکل پیوس ہو جائے اور ہم دنیا کے اندر منہمک ہو جائے. تو آج ہمارے یہ ہو گیا, نہ نماز کے لیے ٹائم ہے, نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں ہر روز ہمارے پاس استفتہ آتے ہیں کہ ملیون ملیون کمایا, اب جو ہے زندگی میں موت بھی ابھی تک نہیں ہوا, اور بچے کے درمیان اتنے لڑائی, بات چیت بھی نہیں, اور یہ وہ, تو وہ مال کیا مال, رحمت تھوڑی ہے تو زحمت بن گیا. تو یہ ہم سوچے, یہ سال کے آغاز ہے, ہمارے بچے جا رہے ہیں, ان کی نیت کیا ہے, ہم ان کو ذہن سازی کریں. ہمارے طلباء جا رہے ہیں, ہمارے بھائی بہن جا رہے ہیں, آج کل عورتیں بھی, یہ نہیں کہ جائز ہے لیکن میں عرض کروں, تو ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کے اندر ایک پاکیزہ طریقہ ہے ہر چیز کا. تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ بیکم این ایسٹ ٹو سوسائٹی, خیر الناس میں ینفع الناس, ہم امت کے لیے فائدہ مند بجائیں, یہ نافعیت کی صفت ہم پیدا کریں. فاما الزبد فیذهب جفاء, جب ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں یا سمندر کے پاس جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاگ اوپر ہوتا ہے, وہ جاگ جو ہے علامت باطل کی, تھوڑی بہت مدت کے لیے اوپر, پھر سے چلی جاتی ہے ختم. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, تو یہ ہمارے اکابر, ہمارے علماء, یہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه, تو ہم ہر ایک کو نفع پہنچائیں, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, سب کچھ. ہم یہ احساس کمتری, جب ہم احساس کمتری میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو, ان کی نقل اتارنا چاہتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دا ویسٹ از دا بیسٹ, کہ یہ مغربی جو عالم ہے اور معاشرہ یہ سب سے بہترین ہے. نہیں, ہمارا کام یہ ہے, نحن نؤثر ولا نتأثر, کہ ہم دین اسلام اور یہ پیش کریں جو سب سے بہترین ہے ہر زمان اور ہر مکان کے لیے, نہ یہ کہ ہم ان کے معاشرہ سے اور ان کے عادات وغیرہ سے ہم خود متاثر ہو جائے, تو یہ تو گویا کہ ایک قسم کی خیانت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ, صحابہ میں بعض فلاحین تھے فامس تھے بعض جو ہے جزارین تھے یہ قصائے کے کام پوچھے ہوئے رہا بعض تجار تھے سینا عمر رضی اللہ عنہ وہ خود کمیشن پر کام فرماتے تھے سینا ابوبکر صدیق بڑے پیمانے پر تاجر تھے خلافت کے بعد وہ ختم کر دی لیکن یہ ہے تو یہ سب ہمارے اسلاف کے نمونہ ہے ہمارے سامنے تو اسلام میں یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اور یہ جو آج کل بھی میرے پاس استفتاء آیا کہا کہ جو ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہا ساؤتھ افریقہ میں ربا لینا جائز ہے چونکہ یہ غیر مسلم ملک ہے تو ہیلا اور یہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور جو ہے عذاب کو دعوت دینا ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو دین کو صاف صاف پیش کرنا ہے اور یہ نہیں ہم مداہنت سے کام کریں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا نہیں لیکن جو ہے ہم پیش کریں اور صحیح اہل سنہ و جماع کے عقیدہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی خدمات ہمارے ائمہ کے ہمارے اکابر کے تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایمان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ہمارے اولاد وغیرہ کے بھی اللہ جل وعلا مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وبعد محترم ومعزز محبوب عزت محتساب اللز Beloved friends, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We come to such gatherings purely with the intention that our own rectification and islah takes place. Being in the company of the salihin itself has innumerable effects and benefits that one sits with the sincere intention, then Allah Azza wa Jal definitely transfers the effects of such company. We also sit with a near and intention that by the means of their advices that our lives are rectified. When we have spiritual problems, we disclose to them, ask them for guidance, that for example, I have jealousy in my heart, how is that cured? And in this way, this is the means of taking benefit from such companionship. Allah Azza wa Jal declares in the ayah recited, that as fellow believers in Allah Azza wa Jal, as ummatis of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we exist as nothing but only one, and that is a united brotherhood, innamal mu'minuna ikhwah. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam has emphasized the unity of the ummah time and again. Allah ta'ala counts as amongst his great favors upon the Ansar of Madinah Munawwarah, prior to Islam coming to them, the Aus and the Khazraj, where at loggerheads were bitter rivals to one another for centuries. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Ta'ala says that hold steadfastly to the rope of Allah, to the deen of Islam and his teachings, and do not differ between yourselves. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Remember and count as Allah's favors upon you. There was a time when there was severe enmity. You were enemies to one another. فأصبحت, and because of that, you were on the brink of the fire of Jahannam, disbelief and enmity. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Thereafter, only through the grace and Allah Ta'ala's special favor, you have become such a bond, such a united ummah, that you are literally brothers to one another. Amongst the achievements of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through the teachings of the deen of Islam is to foster this amazing unity and muhabbat, a literal brotherhood. Very important point is that when we talk about the unity of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is extremely important. Allah Ta'ala commands and strongly emphasizes to make every effort to reconcile between differing individuals, differing factions, differing groups within the ummah, so much so that we know that lies are abhorred in Islam, extremely dislikable to Allah Azza wa Jal. But on those rare instances when it is permissible to say what is a so-called white lie, to transfer one word from one person to another with the objective of fostering unity, and maybe they are differing, they are not on speaking terms, to carry one word to another with the objective and intention of reconciling between them, then even this is permissible. We know discussions about worldly affairs disliked in our Shariat, but Allah Ta'ala says amongst those actions that even in the nightly discussions or in the discussions that are beloved to Allah Ta'ala, إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ, creating unity for the pleasure of Allah Azza wa Jal. However, a very important point is that unity has all its merits and its benefits, but there cannot be unity when unity entails compromising the basics of deen. When the usul, when the aqaid of Islam are being compromised, there can never be unity in such an instance. Rawafid, for example, there can never be irreconcilable differences when the basis of the deen is cursing those who are the very beloved ones to us. Sahaba radiallahu anhu majma'in. So coming back to the point, the unity of the ummah, and we find, for example, Surah Al-Hujurat is also known as Surah Al-Akhlaq. Half the surah is dedicated to rights and appreciating the ni'mah of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Whereas the second half, after Allah Ta'ala says in the midst of the surah that you are one brotherhood, make every effort to reconcile, Allah Ta'ala gives directives, general directives as to what will be the means of fostering and maintaining that unity, to abstain from actions that has the potential of breaking and fracturing that unity. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. That never should one group make a mockery, a laughing stock, degrade another. It is highly probable that those who are scoffing are inferior, and those being made a mockery of are superior in the sight of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gives this command separately for males as well as females. Furthermore, Allah Ta'ala says, do not go in search of the faults and weaknesses and criticize people on those bases. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Do not call each other derogatory nicknames and titles that they dislike. Refrain from harboring baseless suspicion. Many a times that suspicion can turn out to be a sin. Do not pry into the private matters and affairs of people. And very strongly, and this is a common illness within us, غيبت. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Do not engage in backbiting. Do not speak ill of one another. In the absence, such a thing that had they been present, they would have disliked what is being said about them. Allah Ta'ala assimilates this abhorrible action, and this is such a common malady, illness within us. Allah Ta'ala says, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ. Allah Ta'ala gives a similitude and an example, غيبت, backbiting, speaking ill about a person who is not present, unable to defend oneself. What is غيبت? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam describes to Sahaba radiallahu anhu ajma'in, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. Mentioning such a thing about your brother, who should be your brother in your deen, mention such a thing that had he been present, would have disliked it. So Allah Ta'ala says, what is it like? It is like you eat the flesh. You know, eating the flesh of any human being is despicable, but more so if that human being happens to be your very own brother. يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. And then eating the meat, the flesh of your brother, it becomes even more abhorrible if it is done while he is in a state of death, as a corpse, mayitan. Allah Ta'ala says, فَكَرِهْتُمُ. Obviously you will dislike this. So similarly, abstain and refrain from ghibat, from backbiting. Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhumah says, الْغِيبَةُ إِدَامُ كِلَابِ النَّاسِ. إِدَامَةُ كِلَابِ النَّاسِ. It is like the gravy of those who are dogs amongst human beings. Their sustenance is eating the flesh of others, ghibat, backbiting about others. Allah Azza wa Jal protect us from the sin. Allah Ta'ala thereafter emphasizes the unity that we all originate from one man, from one woman, Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam, Hazrat Sayyidina Hawa radiallahu anhumah. And the only reason we have fractured and went out into different tribes, nations, communities, clans, etc., for one reason only, لِتَعَارَفُ, only for mutual recognizing purposes. لَا لِتَفَاخَرُ, as all Mufassirin say at this point, not for the sake that one can boast over another because of ethnicity or nationalism or tribalism. the most honored amongst you. Inna akramakum indallahi atqakum. Honor and dignity Allah Ta'ala has kept only in one thing, and that is taqwa. The more obedient a person is to Allah Ta'ala, especially the more a person stays away from the haram and the prohibitions, that is the basis of honor and dignity. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah. The one whom it pleases to become the most noble in society, simple, have taqwa, Allah awareness. The objective of this majalis, being in the company of Hazrat Mufti Mahmusa, Hazrat Mufti Sahab, Hafizahullah, sitting in the company of the Salihin, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqeen. This very quality of taqwa is the objective, and that is achieved by such gatherings. So in a hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gives us some beautiful directives as other means to maintain this unity. Or in other words, every Muslim enjoys a haqq. We exist as an ummah, as a united ummah. In Islam, we do not exist as separate individuals, not connected to one another. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, كَجَسَدٍ وَاحِدٍ. We exist just like one human body, that every limb, every part is in need of the other. So, such a close bond that if one is afflicted with some pain or hurt or an illness, the rest of the body shares in the fever that afflicts the body. The rest of the body shares if there are sleepless nights, if there's insomnia because of this pain. It is not only that part of the body that stays awake or is afflicted with fever. The entire body shares in that pain. So one hadith, Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala an, these hadith have been various means in various ways. But in the Muslim Sharif, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ sittun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that every Muslim enjoys six rights that are due upon it. It is a haqq, a right that that person enjoys. And all of these rights go towards enhancing of strengthening the bondage between the Muslim ummah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was asked that what are the six rights? As Mufti Sahib always speaks about six important points. So here we find six means by which to increase unity and muhabbat, and the right that every Muslim enjoys over another. Number one, إِذَا سَلَّمْتَهُ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, when you happen to meet another Muslim, then make salam. Make salam, go ahead and make salam, and we try to be the first to make salam. One of the objectives of being here is to save ourselves from spiritual maladies. Al-badi'u bis-salam bari'un min al-kibr. The one who makes salam first when two Muslims meet one another, a potent means of islah from kibr, from pride, from arrogance. So, to make salam, it is a right upon another Muslim. And the habit is that we make salam to every person. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was asked that what amongst the best of actions? Salam ala man arafta wa man lam ta'rif. That you make salam to those you know, those whom you not know. Your acquaintances as well as strangers. As long as that person is a Muslim, make the habit of salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, you will never enter Jannah until you have perfect iman. Next stage, you will not have perfect iman until you love one another. And can I show you the means of fostering that muhabbat for one another? Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, afshu salama baynakum. Make salam common between yourselves. So making salam will lead to mutual love. Mutual love will lead to perfection in iman. And perfection in iman will lead to entry into Jannah. The second right that every Muslim enjoys over another, إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. If that person invites you to an invitation to partake of a meal, then obviously on the proviso that the function is free of any disobedience to Allah Azza wa Jal, music or intermingling of sexes, etc., then by all means accept the invitation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's humility was such that even if a slave had to invite Nabi sallallahu alayhi wa sallam to partake of a meal that was extremely simple, a very, very basic diet, even a hoof that would be prepared, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's tawadu was such that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would happily accept such an invitation. Third right, where the stansahaka fansahla. A person comes to you and asks you, trusts in your experience, trusts in your expertise, trusts in your being confidential. A person comes to you and seeks advice from you. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, فَانْصَحْلَ. Then give him advice from the bottom of your heart with all sincerity. So what does this mean? A person comes to us and asks us for nasiha, asks us for mashwara regarding a certain matter. Then one is we advise a person to what we know is best. Not that maybe we have some lingering evil feelings towards this person and we advise him knowing that what we are saying is not the best option for that person. This is a breach of trust. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Al-Mustasharu mu'tamanun. The one who is being asked mashwara, it is an amana that you fulfill it in the best of manners that you can stand up on the day, in the court of Allah Ta'ala on the day of Qiyamah, that I've given him the best nasiha, the best mashwara. Now the very important aspect is that people may come to ask us very private matters, confidentiality. We do not breach, we do not spread what has been asked of us. And as said, we do not look at our personal benefits that we can derive from a situation. A number of years ago, a brother came to me and almost on the brink of crying said, I went to so and so and sought his advice because he has experience in these fields, a certain business deal. He asked me for advice. I asked him for advice about a certain imminent deal that I could have went into. He advised me against it, saying it is not very good, it is not profitable. And he says, the next thing I hear that he himself had went into the deal instead of me. So al-mustasharu mu'tamanun, it is an amana, it is a trust. Forthright, وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. A Muslim sneezes. This is a great ni'mah of Allah Azza wa Jal. Innumerable benefits, even in this little simple thing. These are the ni'mas of Allah Ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. And therefore we are advised to say Alhamdulillah on this great ni'mah of Allah Azza wa Jal. So when that person is praising Allah Ta'ala, we are well-wisher. That even in simple things as a sneeze, we are well-wishers to one another, fostering muhabbat and love all the times. So being a well-wisher, that person has praised Allah. So the response should be Yarhamukallah. That you have praised Allah Ta'ala, may Allah have mercy upon you in the akhirah forever and ever. And then the person who had sneezed, again being a well-wisher, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. That may Allah guide you and may Allah rectify for you all your matters. He has given you a dua of goodness, that Allah's mercy be with you. You are giving him a double dua, that may Allah Ta'ala rectify all your matters and affairs in this dunya, and Allah Ta'ala's mercy and guide you eventually towards Jannah. Imam Abu Dawood, rahimahullah ta'ala, compiler of one of the great books of hadith, an amazing incident is mentioned, that once he was traveling on a boat, and the boat that he was passing by parallel to him, he heard a person sneezing and saying, Alhamdulillah. Before he could say, Yarhamukallah, the two boats crossed one another. They were at a distance, he could not reply to that person. When he got to the shore, he hired another boat specially and paid for it to catch up with the one they had passed and went to that person and said, Yarhamukallah. It is mentioned that after his death, somebody asked him, how had Allah dealt with you? He says, this was the action Allah loved most. It was not imperative for him to do so, but upholding the sha'air of Islam, Allah loved that action, that Allah made that the means of his forgiveness. The next right the Muslim enjoys, number 5, إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. When he becomes ill, it is a haqq, it is a right that you visit the person. It raises the spirit of that person. There are so many benefits in that mutual meeting. The adab etiquette is that you do not prolong those visits. We sit for a while, that is not a burden upon that person. And we give du'as to that person and we ask that person for du'a. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the du'a of a sick person is like the du'a of malaikas. When we visit the sick, encourage, raise the person's spirits, make du'a. لا بأس طهور إن شاء الله. If we say 7 times, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك, and that person's death is not decreed in that illness, and this dua is so powerful that Allah Ta'ala will definitely grant him afiyat from that situation. The virtues, the benefits of visiting the ill are so many. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says that when you visit a sick person in the morning time, then 70,000 angels for that entire day make dua for you. You visit in the evening, let us understand the value of such amal. Alhamdulillah, we are doing that. We visit a person, a sick person at home. We take that little extra effort after, before supper, going to the hospital, visiting a person. Understand the value of such amal. For that entire night, 70,000 angels are making dua in favor of a person. One hadith that a person who makes dua, wudu, and then visits a sick person is distanced from the fire of Jahannam 70 kharifan. Is distanced from Jahannam a traveling distance of 70 years by means of this Mubarak amal. The last right, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, and this pertains to that person's final moments in existence in this dunya, إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. When that person dies, then it is the haqq, the right he enjoys over the entire Muslim community. فَرْضَ عَلَى الْكِفَايَ, غُسَلْ, كَفَنْ, جَنَازَ, صَلَاةَ, the burial, etc. And again, such great benefits in these both ways. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, that if a group of people, of 40 people, who do not ascribe any partner to Allah Ta'ala, beg Allah forgiveness for the mayyit in the Salatul Janaza, Allah guarantees that he will be forgiven and the shafa'at will be accepted. One hadith talks about 100 people participating in the Janaza Salah, Allah Ta'ala will definitely accept their shafa'at on behalf of the mayyit of the marhum. For us who are attending the Janaza Salah, when one visits, when one participates in Janaza Salah and thereafter remains and participates in the rites of burial, and when we attend a Janaza, let us use this opportunity for Ibrah. How sad it is that at janazas we are laughing, we are talking matters of dunya, laughing aloud, how insensitive this is to the family of the marhum, and what a great opportunity this is for Ibrah to take lesson, to remind ourselves of death. So one who participates in the janaza salah and the burial, returns from there with two huge mountains, minimum the size of Mount Uhud, it can be even bigger than that, two mountain loads equivalent in reward. And if a person only participates in Janazah Salah and goes away, then at the minimum, at least one huge mountain load of reward, let us do for Allah's pleasure. We are going there for Allah Ta'ala's pleasure, to remind ourselves of death, sincerely to beg Allah Ta'ala forgiveness for the marhum. Allahu Azza wa Jal grant me all of us tawfiq to repeat the six rites. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentions that when you meet another Muslim, then make salam. When he invites you, then accept the invitation. When he asks for advice, then give it with all sincerity. If he sneezes and says Alhamdulillah, respond to say Yarhamukallah. When that person becomes ill, then visit. And when a Muslim passes away, then the janazah salah, the dafan, etc., it is a haqq enjoyed over the community. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف الرسل محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، محترم علماء کرام اور عام مسلمان بھائیوں، مفتی عبدالقادر صاحب نے آنے والے دلوں، آنے والی ایام کے سلسلے میں نصیحت فرمائی اور یہ کہ ابھی اسکولوں کا داخلہ ہونے والا ہے، کالجوں کا داخلہ ہونے والا ہے، محنت کا زمانہ آنے والا ہے، محنت کو صرف دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، محنت کی لائن کو دنیا اور آخرت دونوں تک پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نرم بنا دے تو نرم ہے، اگر اپنے آپ کو سخت بنا دے تو سخت سے سخت ہے، جیسے وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ سب سے مشکل اور سخت مخلوق اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، بتلایا گیا کہ پہاڑ ہے، پھر بتلایا گیا پہاڑ کے مقابلے میں لوہا ہے، پھر بتلایا گیا لوہے کے مقابلے میں آگ ہے، آگ کے مقابلے میں پانی ہے، پانی کے مقابلے میں ہوا ہے، اور ہوا کے مقابلے میں انسان ہے، اتنا سخت ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، جب سختی پر آ جائے تو انتہائی سخت ہے، جب سستی پر آ جائے تو انتہائی سست ہے. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے تعویذ مانگا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ یا تعویذ بتلا دے تاکہ میری سستی کا علاج ہو جائے کیونکہ میں بہت سست ہوں، حضرت نے فرمایا بھائی سستی کا علاج چستی، سستی کو چھوڑ دو چفتی کو لے لو. ہم دیکھتے ہیں اگر دوپہر کا وقت سردی کے مہینوں میں دوپہر کا وقت 45 منٹ ہو ایک گھنٹے سے کم ہو تو آدمی ایک گھنٹہ سو جاتا ہے. گرمی کے موسم میں 2-3 گھنٹے ہو تو 3 گھنٹے سو جاتا ہے. سونے پہ آ جائے تو ربر کی طرح لمبا, ربر لمبا سونا لمبا, ربر لمبا نیند لمبی, اور کم کرنے پر آ جائے تو پھر ہلکا سے ہلکا قیلولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیلولہ ہوتا تھا اور عادت قیلولہ کی تھی, لیکن وہ قیلولہ موسم کے حساب سے کم یا کچھ زیادہ ہوتا تھا. اور قیلولے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تہجد کے لیے اٹھ جائے. جیسے سحری کا مقصد شریعت میں یہ ہے کہ سحری کھاؤ تاکہ یہ سحری آپ کے لیے آپ کے روزے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو جائے. سحری میں نور ہے, سحری میں برکت ہے, سحری میں روزہ رکھنے پر تعاون اور مدد ہے. اسی طرح قیلولہ میں بھی ہے. تو یہ انسان اگر سعی اور محنت کرنا چاہے, دین کی محنت بھی کرے گا, دنیا کی محنت بھی کرے گا. یہ اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے صرف دین کی محنت کرے, دنیا کی محنت بالکل نہیں کرتا. یہ دوسرا درجہ ہے ان لوگوں کے لئے جو دونوں محنتیں نہیں کر سکتے, جیسے علماء وغیرہ. تیسرا درجہ یہ دنیا کی محنت کرتا ہے دین کی محنت نہیں کرتا, جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. چوتھا درجہ یہ ہے نہ دین کی محنت کرتا ہے نہ دنیا کی محنت کرتا ہے, جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں, نہ دین کا کام کرتے ہیں نہ دنیا کا کام کرتے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے دین کی محنت بھی کرے اور دنیا کی محنت بھی کرے. دوسرا درجہ یہ ہے دین کی محنت کرتا ہے لیکن وہ لوگ ہیں جو دین کی محنت میں اتنے ڈوبی ہوئے ہیں کہ دنیا کی محنت کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, اللہ کے لیے ہے تو اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اے ابن آدم تم اپنی محنت کو دین اور عبادت کے لیے کر لو, میں آپ کی دنیا آپ کے مال اور آپ کی دنیا کے ذمہ دار بن جاؤں گا. یہ حدیث کا مضمون ہے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی محنت کرے. محنت کے بغیر کام نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو محنت کا مقام اور محنت کا گھر بنایا ہے, اور لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں ڈوبا ہوا پیدا کیا, مشقت کرتا رہے گا. اس لئے حدیث میں آتا ہے المؤمن يموت بعرق جبینه, مسلمان جب مرتا ہے وہ اپنی پیشانی کی پسینے کے ساتھ مرتا ہے. جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اچھا آدمی جب مرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے, یا اللہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کو کم معلوم ہوتا ہے, اس لئے کہ اچھا آدمی ہے. اچھے آدمی کو اپنی نیکی, اپنا اچھا کام کم معلوم ہوتا ہے, خراب آدمی کو ایک تھوڑی سی نیکی زیادہ معلوم ہوتی ہے. وہ شرمندہ ہوتا ہے, یا اللہ اگر حساب کتاب ہوا تو میری یہ ساری عبادت ایک نعمت کے بدلے میں چلی جائے گی. ایک طرف عبادتوں کا ڈھیر ہے, دوسری طرف یا اللہ آپ نے اگر ایک نعمت کو گننا شروع کیا, اس نعمت میں کتنے نعمتیں ہیں, میری عبادت سب چلی جائے گی. کہ اے انسان, جو تو نے عبادت کی تھی وہ کیا عبادت تھی؟ آپ کا بدن میرا دیا ہوا تھا اور نعمت صرف میری طرف سے ہے, تو وہ شرمندہ رہتا ہے. یموت بعرق جبینہ, جیسے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور انہوں نے یہ دعا کی تھی, اے اللہ انہم سئمونی وسئمتہم, میں لوگوں سے اکتا گیا, یہ لوگ مجھ سے تنگ آ گئے, فاقبضنی الیک غیر مفتون, آپ مجھے اٹھا دے غیر مفتون فتنے کے بغیر. تو ان کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو المؤمن يموت بعرق جبینہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوگا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرتا ہے بعرق جبینہ, اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ, یعنی محنت کرتے کرتے مرتا ہے. محنت کرنا پسینے ہونے کی علامت ہے, آدمی محنت کرتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے, محنت نہیں کرتا پسینہ کیسے نکلے گا. تو وہ موت اور مرنے تک محنت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دین کے محنت کرتے رہے, رات کو عبادت, دن کو محنت. قرآن کریم میں اب ہم پڑھتے رہتے ہیں, یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں لیکن ہاں ایک تہائی حصہ مستثنا ہے, یا دو تہائی حصہ مستثنا ہے, ایک تہائی حصہ عبادت کرے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کریم کو صحت تجوید کے ساتھ پڑھتے رہیے ترتیلا اچھی طرح. رات کو تو یہ کام ہے. اور ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن کو آپ کے لیے بڑی محنت ہے. سبحا طویلا, سبحا کا مطلب تیرنا ہے. جیسے آدمی تیرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کا بدن پانی کے اندر ہوتا ہے, پورا بدن محنت کرتا ہے تیرنے میں, پورا بدن محنت کرتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ سب سے بہترین ایکسرسائز تیرنا ہے, کیونکہ تیرنے میں ہاتھ, پاؤں, سر, پیٹ, پیٹ سب کی ورزش ہو جاتی ہے. یہ ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے, کتاب میں نہیں پڑھا. تو جیسے پورا بدن تیرنے کی حالت میں محنت کے اندر لگا ہوا ہے تو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آپ کا جو دن کی محنت ہے آپ کی دن کی محنت ہے اس محنت میں آپ کا پورا بدن لگا ہوا ہے سر کے ساتھ سوچتے ہیں کہاں کہاں گشت کے لیے جانا پڑے گا دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں کس آدمی سے امید ہے کہ وہ قبول کرے گا تاکہ میں جاؤں دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں کیا راستے میں کھڑا ہونا پڑے گا یا اس کے گھر جانا پڑے گا اس کی مجلس میں جانا پڑے گا یا خلوت چاہیے یا جلوت چاہیے یہ دماغ بھی محنت میں لگا ہوا ہے زبان بھی محنت میں لگی ہوئی ہے زبان سے دین کی دعوت دیتے ہیں آنکھ کی بھی محنت میں لگی ہوئی ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کان بھی لگے ہوئے ہیں اللہ کی بات سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ہاتھ اور پاؤں سے جو کماتے ہیں تو اس لئے کماتے ہیں تاکہ دین کی محنت کے کام آ جائے تو ہاتھ اور پاؤں کی کمائی میں آدمی یہ نیت کرے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کی کمائی جو میری ہے یہ دین کے لئے ہے تو وہ دین بن جائے گا دنیا بن جائے گی دین اس لئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گنگو پہنچے رات کو دیر سے پہنچے ساتھیوں نے کہا حضرت جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھائیں گے حضرت نے فرمایا نہیں ہم تو جلدی جلدی کھانا کھائیں گے تاکہ آرام سے نماز پڑھ لیں جلدی جلدی کھانا کھائیں آرام سے دینے ہمارا کھانا دین کے لئے اور اس کے لئے ہے کہ طاقت آ جائے اس لئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں پرانے زمانے میں جو کی روٹی پرانے زمانے میں سوکی روٹی آج کل نہیں اچھا کھانا کھاؤ تاکہ اچھی عبادت کریں اچھا کھانا کھاؤ تاکہ اچھا وٹامن بن جائے پہلے زمانے میں وٹامن خود بخود بنتی ہے اب تو وٹامن کی نکالنے کا زمانہ ہے آپ حضرت سمجھ گئے ہو کہ وٹامن کو لوگ نکالتے ہیں تو وٹامن کہاں سے آئے تو اس لئے وٹامن کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے اچھا کھانا ہونا چاہیے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طریقے پر جو کی روٹی چلے گی جو کی روٹی کھلانا کھانا شروع کر دیا سب بیمار ہو گئے معدہ کہاں ہضم کرے گا معدے کی طاقت ہی نہیں ہے اس زمانے میں تو یہ عرض کر رہا تھا تو دنیا کے لیے محنت ہو وہ بھی دین کے لیے ہو یہ نین بھی دین کے لیے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن دین کے کام میں لگا ہوا ہاتھ پاؤں ہاتھوں سے کسی کو اوراق دینا قرآن کریم کے اوراق دینا پاؤں سے چلنا کھانا پینا یہ سب دین کے لیے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا دن میں تو گشت اور دین کا کام ہے اور دن بھی مشغول رات بھی مشغول جب آدمی تیرتا ہے تو اس کا پورا بدن پانی میں ہے اس میں یہ تعلیم ہمیں مل گئی کہ آدمی کا پورا بدن دین میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میرا سر تو دین میں ہے میرا بدن دین میں نہیں ہوگا میں وہ لباس پہنوں گا جو لباس ناجائز ہے تو یہ پورا بدن دین میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہاتھوں پر بھی دین نافذ ہو کانوں پر بھی دین جاری ہو، پیٹ پر بھی دین جاری ہو، پورے بدن پر دین جاری ہو، ہر ایک عضو شریعت کے مطابق کام کرتا ہو. تو اس لئے فرمائے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کا پورا بدن تیرنے والے کے طرح دین میں ہے. اور امت کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ان کا پورا بدن دین میں ہونا چاہیے. ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ہماری آنکھ کی دین میں نہ ہو، آنکھوں سے جہاں مرضی ہو دیکھیں گے، ہمارے کان دین میں نہیں ہوں گے، کانوں سے جو میوزک چاہیں گے سنیں گے، جو غیبت چاہیں گے سنیں گے، جو گالی چاہیں گے سنیں گے، جو خرافات چاہیں گے سنیں گے. نہیں، کان بھی دین میں، منہ میں دین، منہ بھی دین میں، ہاتھ پاؤں سب دین میں. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، پورا بدن تیرنے والے کی طرح دین میں. اور جب آدمی تیرتا ہے تو ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ تیرنے کے وقت جب وہ تیرتا ہے تو اس کے تیرنے سے چھینٹی نکلتی ہیں، اور وہ چھینٹیں جو نکلتی ہیں تو وہ سورج اور دھوپ کی روشنی میں چمکتی ہیں. دور سے آدمی دیکھتا ہے، دیکھو وہ مچھلی گئی، فلان جگہ مچھلی ہے، اس لیے کہ جب مچھلی پانی میں گھس گئی تو اوپر سے چھینٹی نکلی، تو چھینٹی نکلتی ہے اور وہ دیکھنے میں آتی ہیں. دھوپ میں، دھوپ میں زیادہ نظر آتی ہیں. تو جیسے چھینٹی نکلتی ہے اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دن کو گشت فرماتے ہیں تو آپ کی منہ سے نور اور روشنی کی کرنیں نکلیں گی، اور نور اور روشنی کی کرنیں دنیا کو روشن کریں گی، اور وہ دوسرے کے دماغ کو کرنٹ لگائیں گی، متاثر کریں گی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی مشغول، رات کو بھی مشغول، دنیاوی کام میں مشغول، دینی کام میں مشغول، اور دینی کام خلوت میں بھی مشغول، جلوت میں بھی مشغول. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی محنت، دینی محنت دونوں کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی محنت دینی محنت کا وسیلہ بننا چاہیے کہ میں دنیاوی محنت کرتا ہوں، اس میں دنیا بھی ہے، بال بچوں کا کام بھی ہے، اپنے لئے مال بھی کچھ جمع کروں گا، حلال مال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ہوگا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے والد، عبداللہ مبارک کے والد، ان کا نام مبارک تھا، مبارک غلام تھے اور کسی کے ہاں خادم تھے، اور انگور کے باغ کے ملازم تھے، ان کے کسی کا انگور کا باغ تھا، یہ اس میں ملازم تھے. تو ان کے مالک نے، مہمان ان کے مالک کے آئے تھے، ان کے مالک، ان کے آقا، ان کی مخدوم نے کہا کہ جاؤ، مہمان آئے ہیں، ان کے لئے میٹھے انگور لاؤ. تو وہ گئے اور انگور لائے، لیکن وہ کٹھے تھے، میٹھے نہیں تھے. مولا اور مالک نے کہا، تم سے تو میں نے کہا کہ میٹھے انگور لاؤ، تم نے کٹھے انگور لائے. اس نے کہا، مجھے تو میٹھے اور کھٹے کا معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی چکے نہیں کہ آپ کی انگور کے باغ کے کون سے انگور میٹے ہیں اور کون سے کٹے ہیں اور کٹے کب تک ہوتے ہیں اور میٹے کب سے ہوتے ہیں مجھے معلوم نہیں اتنے امانت دار تھے تو جب حلال رقمے سے کسی شخصیت کی پیدائش ہو جائے اور حلال لقمے سے نطفہ پڑ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی تو پھر جو مولا تھا یا جو آقا تھا مخدوم تھا ان کے دل میں عبداللہ ابن مبارک کی بہت قدر ہوئی ان سے مشورہ کرتے تھے ایک دن ان کے آقا مخدوم سیٹ صاحب پریشان تھے ابن مبارک نے پوچھا کیوں پریشان ہو اس نے کہا ہے لڑکی کے بارے میں پریشان ہوں عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہودی لوگ نسب کو دیکھتے ہیں اس لئے کہ یہودیوں کے ہاں نسب کا بڑا لحاظ ہے اس لئے ان کے ہاں غیر یہودی یہودی نہیں بنتا چونکہ نسب نہیں اور اس لئے یہودیوں نے کچھ افریقیوں کو بطور یہودیت قبول کیا تھا لیکن کب تک قبول کرتے اب ان کو نکالتے ہیں کہتے نہیں تم یہودی نہیں ہو اگر نسب کو دیکھتے ہو تو یہودیوں کو دیکھو وہ نسب کو دیکھتے ہیں حسن و جمال کو دیکھنا ہو حسن جمال کو نصارہ دیکھتے ہیں ان کے ہاں حسن و جمال چلتا ہے اس لئے ابو سفیان نے جب ہرقل کی تقریر سنی کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی لمبا قصہ ہے تو ابو سفیان نے عجیب بات کہی اس نے کہا کہ انہو یخافہ ملک بن الاسور لقد امر امرو ابن ابی کبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین نے بڑی اہمیت پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین نے بہت اہمیت اختیار کی بہت زیادہ پھیل گیا وَإِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِ الْأَصْفَر یہاں تک کہ گوروں کے بادشاہ ان سے ڈرتے ہیں بن الاسفر کا لفظ آیا ہے بن الاسفر کیوں کہا تو بخاری کی شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ ذہن میں آتا ہے واللہ اعلم کہ بن الاسفر کا مطلب خوبصورت خوبصورتوں کے بادشاہ ان سے گوروں کے بادشاہ ان سے ڈرتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے یخافہ ملک بن الاسفر کہ اسفر کا لفظ عربی میں کبھی خوبصورتی کیلئے استعمال ہوتا ہے صفراء فاقع لونها تسر الناظرین پیلی ہے خوبصورت فاقع لونها اس کا رنگ خالص ہے تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے تو صفراء خوبصورتی کے معنی میں پیلا خوبصورتی کے معنی میں آ گیا وہ حدیث میں آتا ہے جب پودا نکلتا ہے تو اسفر وہ پودا پیلا نکلتا ہے حالانکہ پیلا نہیں نکلتا سبز نکلتا ہے پیلا کا مطلب خوبصورت نکلتا ہے خوبصورت ہوتا ہے ملتویتا اور مڑا ہوا ہوتا ہے تو اور ایک روایت میں آتا ہے جو ضعیف روایت ہے اتقوا صفر الوجوہ تم پیلے رنگ والوں سے ڈرو پیلا رنگ کا مطلب خوبصورت خوبصورت اسے ڈرو کئی خوبصورتی کی وجہ سے تم محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے کام خراب ہو جائے گا کسی کام کے نہیں رہو گے عاشق اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو فَإِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِ الْأَصْفَرِ. یہ کہا کہ گوروں کے بادشاہ ان سے ڈرتے ہیں, خوبصورتوں کے بادشاہ ان سے ڈرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کے والد مبارک نے کہا کہ عیسائی لوگ اور نصرانی لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بنی اسفر کا لفظ آیا ہے خوبصورتی کے معنی میں, اور عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس خوبصورتی کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے جس میں سفید رنگ پیلے رنگ کی طرف مائل ہو, اور اگر سفید رنگ بالکل ایسا سرخ ہو جیسے انتہائی سرخ اس کو پسند نہیں کرتی تھی. وہ سفید رنگ جو پیلے ہونے کی طرف مائل ہو. تو مبارک نے یہ فرمایا اور آگے کہا دیکھو مسلمان تقوی کو دیکھتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے نسب کو دیکھتے ہو یا خوبصورتی کو دیکھتے ہو, یا مسلمان ہو تو تقوی کو دیکھو, اس لئے کہ تقوی کی برکت سے خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے. حسن سے کسی نے پوچھا, حسن بصری سے, کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح کس سے کرا دوں؟ فرمایا متقی سے. کیسے؟ کیوں؟ ان احبہ اکرمہ, اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کا اکرام اور عزت کرے گا. وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا, اور اگر اس کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو ظلم نہیں کرے گا, اس لیے کہ متقی آدمی ہے, متقی آدمی تو ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر من امرأة, آدمی تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقوی کے بعد اس کے لئے سب سے بہتر کیا ہے؟ امرأتن صالحتن, نیک بیوی ہے. ان امرہا اطواعت ہو, اگر اس کو حکم کرتا ہے تو وہ مان لیتی ہے. فَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ ہو, اگر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ خوش کرتی ہے. فَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ ہو, اور اگر یہ قسم کھاتا ہے کہ آج تو یہ پکھائے گی تو ابرت ہو, وہ شوہر کی قسم کو پورا کراتی ہے یا شوہر کے قسم کو پورا کرتی ہے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا, اور اگر یہ غائب ہو جائے تو حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, وہ اب اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتا ہے, خرابی میں نہیں جاتی. تو عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک نے جب یہ بات کہی تو وہ جو آقا تھا وہ گیا, اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, ہم تو مسلمان ہیں تقوی کو دیکھیں گے, اور تقوی میں سب سے بہتر ہمارا یہ غلام ہے مبارک, اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہیے. بیوی نے مان لیا. اسی سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پیدا ہوئے. وہ عبداللہ ابن مبارک جو دین اور دنیا کے جامع تھے, دین اور دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, اور انہوں نے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. سال کے ایک حصے میں تجارت کرتے تھے, سال کے ایک حصے میں تعلیم اور سکھانے کا کام کرتے تھے, سال کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی کہ جس برکت کی حد نہیں. اپنے ساتھ ہر سال یا دوسرے سال 50-200 آدمیوں کا قافلہ لے جاتے تھے حج کے لیے, اور ان سب سے خرچہ لے لیتے تھے, ان کا خرچ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کی اوپر اپنا خرچہ کرتے تھے. پھر جب واپس آتے تھے تو ان کے لئے ہدایہ بھی دیتے تھے اور جو خرچہ ہے وہ بھی واپس کرتے تھے کہ یہ آپ کا خرچہ میرے پاس پڑا ہے لے لو. یہ سب تجارت کی برکت تھی. اور فرماتے تھے اگر سفیان ثوری, سفیان ابن عوینہ یہ نہ ہوتے, فضیل ابن عیاض نہ ہوتے, یہ بڑے بڑے متقی لوگ نہ ہوتے, میں تجارت نہ کرتا, لیکن میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ اپنے اوپر خرچ کرو, ان کی اوپر خرچ کرو. تو جیسے مفتی صاحب نے بتلایا دنیا کی محنت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ پہلے ہے, وفی الآخرت حسنا اس کے بعد ہے, وقنا عذاب النار اس کے بعد ہے. دنیا میں بھی اچھی حالت ہو, آخرت میں بھی اچھی حالت ہو. اور لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض جو مشہور صوفی ہے اور فضیل ابن عیاض مشہور محدث بھی ہے اور اکثر یہ رجال کی کتابوں میں لکھتے ہیں, جہاں رجال بار بار بحث ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی صوفی ہو تو یہ اکثر ضعیف ہوتا ہے, لیکن فضیل ابن عیاض بہت بڑی صوفی بھی تھے اور مضبوط راوی, ثقہ, عادل, بہترین راوی تھے. تو فضیل ابن عیاض کے ساتھ ان کی دوستی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک, اور عبداللہ ابن مبارک ان کا بہت خیال رکھتے تھے. فضیل ابن عیاض مکہ مکرمہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے, ان کا کام عبادت تھا, اور جس کی آخرت پر نظر ہو, آخرت پر نظر رکھے تو وہ مکہ مکرمہ میں بہت عبادت کرتے ہیں, اس لئے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 ہے, اور اسی طرح ہر عبادت جو بھی عبادت وہاں کرے تو وہ 100,000 پر ہے. اس لئے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لئے بھیجا سن 9 ہجری میں ان کو امیر الحج بنایا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا بنایا تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا بنایا تھا. ابو بکر صدیق تھے امیر الحج, اور ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ اعلان کرنے والے تھے. انہوں نے اعلان کیا اللہ یحجن بعد العام مشرک, اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, ولا یطوف بالبیت عریان, اور بیت اللہ کا طواف بغیر کپڑوں کی نہیں کریں گے, جو وہ بغیر کپڑوں کے کرتے تھے, جس کی اپنی جگہ تشریح ہے کہ کس طرح ہوتا تھا. اور معاہدہ جس کے ساتھ 4 مہینے کا معاہدہ ہے, 9 مہینے کا معاہدہ ہے, 9 مہینے کے بعد معاہدہ ختم. دوسرے اعلانات بھی کیے. تو اس حج میں روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کو بھیجا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قربانیوں کو بھیجا؟ بھائی قربانی تو وہ کرے جو حج کی لے جائے, یا قربانی تو وہ کرے جس کا حج قران ہو, جس کا حج تمتع ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں اور قربانیوں کو بھیج رہے ہیں. اسی طرح دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے اور پھر مشرکین نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں آ سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانیاں تھیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا او لوگو اپنی قربانیاں یہاں کر لو کہاں پر کر لو جہاں پر ان کو روکا گیا تھا حدیبیہ میں حدیبیہ میں اپنی قربانیاں کر لو لوگ قربانی کرنے پر تیار نہیں خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان مغموم حضرت ام سلمہ کے پاس آئے دیکھو میں نے لوگوں سے کہا قربانیاں کر لو اپنے بالوں کو صاف کرو ابھی آگے جانا نہیں واپس جائیں گے اور لوگ نہیں کرتے اگر کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو وہ دل اور جان سے ماننے والے تھے تو کیوں نہیں مانا اس کا جواب یہ اس لئے نہیں مانا کہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہماری غم کا پتہ اللہ تعالیٰ کو چل گیا اللہ تعالیٰ اب حکم نازل فرمائیں گے کہ آگے جاؤ جاؤ مکہ مکرمہ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے تھے وحی کے انتظار میں تھے اس لئے جب حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ عجیب ہیں آپ اپنی قربانی کو ذبح کریں پھر معلوم ہو جائے کہ صحابہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی قربانی ذبح کی صحابہ کرام دوڑنے لگے اور اپنی قربانیوں کو ذبح کرنے لگے معلوم ہوا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے وحی کے انتظار میں تھے اب جب قربانی ہو گئی تو وحی کا انتظار ختم ہو گیا اب تو یہ حکم نہیں آیا کہ قربانی پھر زندہ ہو جائے پھر چلے جاؤ آگے تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانیاں ہیں صحابہ کے پاس قربانیاں ہیں اب بھائی کیوں قربانیاں ہیں عمرے کے لئے آ رہے ہیں کوئی حج کے لئے تو نہیں آتے نہ حج قران ہے نہ حج تمتع ہے عمرہ ہے اور قربانیاں تو دونوں کا جواب ہمارے سامنے آیا کہ کیونکہ حرم کا ثواب بہت زیادہ ہے قربانی کا ثواب بھی زیادہ ہے نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے روزے کا ثواب بھی زیادہ ہے دوسری نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں بھیجتے تھے اور عمرے میں بھی اپنے ساتھ قربانیوں کو لاتے رہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت فضیل ابن عیاض حرم میں رہتے تھے اور حرم کا ثواب سب کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے تو فضیل ابن عیاض نے عبداللہ ابن مبارک کو خط لکھا خط میں یہ لکھا کہ ہم تو یہاں عبادت کی مزی لوٹتے ہیں اور ہم دن رات عبادت میں لگی ہوئے ہیں اور آپ دور حرم سے بیٹھی ہوئے ہیں یہاں آ جاؤ تاکہ آپ کو عبادت کا مزہ آ جائے تو عبداللہ ابن مبارک کو جب یہ خط مل گیا تو عبداللہ ابن مبارک نے وہ مشہور اشعار لکھ کے جو مشہور اشعار آپ نے سنے ہیں بار بار اور عبداللہ ابن مبارک کے حالات میں وہ اشعار مختلف کتابوں میں لکھے ہیں یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے حرمین کی عبادت کرنے والے اگر آپ مجھے دیکھ لیتے ہم کو دیکھ لے لعلمت انك في العباده تلعب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی عبادت کھیل ہے کھیل کا مطلب آسان ہے اور ہماری عبادت مشکل ہے جہاد ہے جہاد مشکل ہے تو یہ لکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب. جو لوگ اپنی سینے کو آنسوں سے گیلا کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. فنحور, اس لئے کہ ہماری سینے خون سے تر اور ہماری سینے خون سے آلودہ ہے, ان پر خون ہے. فنحورنا بدمائنا تتخذب او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. يا جو اپنے گھوڑوں کو کھیل کود میں دوڑاتے ہیں تو وہ کرتے رہیں. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب, جب صبح کا ہم دین کی دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اس میں ہمارے گھوڑے تھک جاتے ہیں. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأصحب. آپ کے لئے یہ عنبر کی خوشبو اور مرکب خوشبو اور مخلط اور مخلوط خوشبو ہے, کافی ہے. اور ہمارے لئے وہ خوشبو ہے کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں اور ان گھوڑوں کی سم سے غبار نکلتا ہے اور اس غبار کے اوپر کبھی کبھی پانی پڑتا ہے, بارش وغیرہ پڑتی ہے تو اس کی عجیب خوشبو آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ کافی دن بارش نہیں ہوتی, جیسے بارش شروع ہو جاتی ہے تو زمین سے خوشبو آنے لگتی ہے. ہمارے لئے وہ خوشبو ہے. قرآن کریم کی طرف اشارہ فرمایا والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا. ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں اچھی طرح, ہانپنا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, پس ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنی سم سے اپنی پاؤں کی نوک سے آگ نکالتے ہیں. روشنی میں وہ جو ہے اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے. فالمغیرات سبحان, پس ان گھوڑوں کی قسم جو حملہ کرتے ہیں دین کی دشمن پر, انسانیت کی دشمن پر, انصاف کی دشمن پر. جب انصاف کی دشمن بن جاتے ہیں, انسانیت کے دشمن بن جاتے ہیں, پھر مسلمان حملہ کرتے ہیں. جیسے آج کل انسانیت کے دشمن مسلمانوں پر کیا مظالم کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں. تو فالمغیرات سبحان, پس وہ حملہ کرتے ہیں سبحان صبح کے وقت. فأثرن به نقعا, پھر وہ دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا, پس یہ گھوڑے دشمن کی جماعت میں گھستے ہیں اچھی طرح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو گھوڑے کو, گھوڑا حیوان ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ اس کو کھلائے گا, پلائے گا, گھاس کھائے گا. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو تمہارا کیسے تابعدار بنایا؟ وہ مالک مجازی کا اتنا تابعدار ہے, وہ اپنے مالک کا ایسا تابعدار ہے کہ وہ دشمن کے بھیڑ میں گھستا ہے اور کبھی اکثر اس کو قتل کیا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے مالک کی بات, جبکہ مالک نے اس کو کچھ نہیں دیا. اگر مالک اس کو چھوڑ دے تو وہ چرتا رہے گا, پھر بھی وہ مالک کا اتنا تابعدار ہے. لیکن اے انسان, تم کو اللہ تبارک و تعالی کھلاتا پلاتا ہے. اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. اللہ تعالی نے تمہارے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور تم اس اللہ کی تابعداری نہیں کرتے, گھوڑے سے بھی تم کمزور ہو گئے. فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوت, یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالی کیلئے بہت بڑا ناشکر ہے. ناشکر ہے حد سے زیادہ اور یہ ناشکری کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے زکاة کا نام نہیں لیتا صدقے کا نام نہیں لیتا خیرات کا نام نہیں لیتا اپنی اولاد کیلئے جائز اور ناجائز کو جمع کرتا ہے حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے یہی فرمایا ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا وحج السنابک والغبار الاسحب یہ وہ غبار الاسحب جو سرخی کی طرف مائل ہے یہی ہمارے ناک اور ہمارے بدن پر پڑتا ہے ہمارے لئے یہ فخر کی چیز ہے جو غبار پڑتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ غبار جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑتا ہے اور جہنم کا دھواں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے جس کو اللہ کے راستے کا غبار مل گیا وہ جہنم کے دخان اور دھوئے سے بہت دور ہوگا جیسے اشعار میں یہ بھی ہے لا يجمعن غبار خیل اللہ غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب نار اور آگ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کا دھواں اور غبار دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں صحیح پہنچی ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے لَا يَجْمَعَنَّ غُبَارَ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانَ نَارٍ تَلْهَبُ یہ غبار اور دخان دونوں جمع نہیں ہو سکتے وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْتِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ كَمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ شہید اور میت دونوں برابر نہیں یہ قرآن کریم کا تقاضا ہے اور قرآن کریم ہمیں یہی بتلاتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ بھی دین کی محنت کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دین کی محنت بھی کرتے تھے دنیا کی محنت بھی کرتے تھے اور ہمارے اکابر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پڑھاتی بھی تھے اور تصحیح کا کام کرتے تھے بعض دنوں میں بعض مہینوں میں بعض سالوں میں میرٹ وغیرہ میں تصحیح کا کام کرتے تھے اس میں تھوڑا بہت جو ملتا تھا اس سے اپنا گزارہ کرتے تھے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ تنخواہ نہیں لیتے تھے بغیر تنخواہ کی پڑھاتے تھے اور اپنے گزاری کے لئے چھوٹی سی تجارت مولانا نصیر صاحب کا نام مشہور ہے آپ بیتی میں بار بار آتا ہے ان کی ذریعے سے چھوٹی موٹی تجارت ہوتی تھی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا تھوڑا بہت کام اور اس کے ساتھ دینی کام ہو تو اسی کیلئے شاعر کا شاعر ہے کہتے ہیں ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل کتنا اچھا ہے دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائے کتنا برا ہے دین بھی جائے اور ہاتھ سے دنیا بھی جائے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین دین بھی ہاتھ سے گیا دنیا بھی ہاتھ سے گئی تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے لئے محنت یہ تو انسان کا فرض ہے اسی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ دنیا تمہاری لئے پیدا کی گئی وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور ان لوگوں کو آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو اس لئے کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنا چاہیے دین کی محنت بھی کرنی چاہیے اور وقت مل جائے تو دنیا کی محنت وقت نہ ملے تو پھر دین کی محنتیں کرے پھر اللہ اللہ تبارک و تعالی دین کی محنت کے ساتھ دنیا بھی عطا فرمائیں گے. اور وہ ابن عطاء اللہ سکندری جو بہت مشہور صوفی گزرے ہیں اور ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے, تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں من لم يكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. جس آدمی کی ابتداء جلانے والی اور محنت والی نہ ہو تو لم تكن یا لم يكن له نهاية مشرقة اس کا انجام چمکدار نہیں ہوگا. اس لئے کہتے ہیں بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھو, آخری زندگی کو مت دیکھو کہ فلان بزرگ ہے ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یہ دیکھو کہ اس نے ابتداء میں کتنی محنت برداشت کی اور اس محنت کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے راستے کھولے ہیں. اس لئے امتحان تو ہمیشہ نہیں ہوتا, امتحان ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے, پھر نتیجے میں اچھے نمبر مل جاتے ہیں. اچھے نمبر مل گئے کامیابی مل گئی, کامیابی مل گئی سرٹیفیکٹ مل گیا, سرٹیفیکٹ مل گیا بس اس سرٹیفیکٹ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پینشن ملتا رہے گا. تو بہرحال اب تھوڑا سا جو حضرت نے ملفوظات فرمایا ہے ان کو تھوڑا سا سنا دیں گے. ایک سوال ہوا احقر پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے, اس وجہ سے ایک عورت کے ساتھ تعلقات ہو گئے, اب بہت زیادہ نادم اور پریشان ہوں, برائے کرم احقر کو سنبھالا دے دے اور سزا تجویز فرمائے, علاج تجویز فرمائے. جواب, اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے, گناہ سے معافی کے لئے توبہ لازم ہے. جس کے ساتھ گناہ کی نوبت آئی اس سے قطع تعلق کرے, مکمل قطع تعلق کر لے. کبھی تنہائی میں بے پردگی ہنسی مذاق بات چیت کی نوبت نہ آئے, اپنے نفس پر کچھ جرمانہ مقرر کر لیا جائے, ایک مالی ایک بدنی. مالی تو یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دیا جائے جو نفس پر گراں گزرے, جو نفس پر بھاری ہو, اور بدن یہ ہے کہ کچھ روزے رکھے جائے, اللہ کے سامنے پکی توبہ کی جائے کہ آئندہ اس کی نوبت نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی سب کو کرنے کے کاموں کے کرنے کی توفیق اور نہ کرنے کے کاموں کے نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الفاسقين, فانصرنا على القوم المفسدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب كريم هم سبك گناہوں کو گناہوں کی نفرت طاعات کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. علم عمل تقوی اخلاص کے لیے قبول فرما دے اور آسان فرما دے ہمارے لیے. شیطان و نفس کی لغزش مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ایمان کامل کی دولت سے نواز دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. ہمارے دوست و احباب میں حاضرین میں اے رب کریم جن جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے. مولانا نانا بھائی اور دوسرے حضرات اور خواتین جن کا قریبی زمانے میں انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما دے. ہماری حاجات کو پورا فرما دے. مصائب اور مصیبتوں کو دور فرما دے. ایمان کامل کے سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. شیطان و نفس کی مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے. ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کی ہم سب کو عطا فرما دے. ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے. علم عمل تقوی اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. اے رب کریم خیر اور برکات سے ہماری جولیوں کو بھر دے. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. کامیابی مسلمانوں کو نصیب فرما دے. رفعت اور سربلندی عطا فرما دے. اچھے حکمران نصیب فرما دے. جہاں پر اچھے حکمران ہیں ان کو قائم اور دائم رکھے. اے رب کریم ہم سب کو صحت عافیت اور علم اور عمل نصیب فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے. ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں اہل حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب کی حفاظت فرما دے. خانقاہوں تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے. سب کو سربلندی عطا فرما دے. سب کی ضروریات کی کفالت فرما دے. ضروریات کو سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے. اے رب کریم خیر اور برکات سے سب کو خیر اور برکات عطا فرما دے. ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمارے بڑوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. جو بقید حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت دے دے. جو وفات پا چکے ہیں اے رب کریم ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما دے دنیا اور آخرت میں ہماری عیوب کو چھپا دے ہمیں اپنی عیوب کو دیکھنے اور دوسری کی عیوب سے اندھے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے اچھی اخلاق اچھی عادات سے ہمیں مزین فرما دے برے اخلاق اور بری عادات سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورت پیدا فرما دے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم